الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. अज़ल मात्रा में शायद की मैंने तिलावत की सिर्फ उनवान के हवाले से, इंशाल्लाह हमारी और आपकी नशस्त के 10 दिन की जिस मौजू के तहत गुफ्तगू होगी वह है रहमान के बंदों के औसाफ। दूसरे अल्फाज में मोमिनीन की नस्बत खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में कौन से औसाफ बयान किए हैं, इस हवाले से अगर हम और आप कुरान मजीद को अव्वल से लेकर आखिर तक मुलाहिजा करें तो खुदावंद आलम ने मुस्तकीमन और गैर मुस्तकीम तौर पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुख्तलिफ सूरों के दरमियान मुख्तलिफ आयात के ज़रिए से अपने साहिबान ईमान बंदों की सिफात को बयान किया है। लेकिन इन 10 दिनों में जो गुफ्तगू इस मौजू के तहत होगी उसके लिए इंतखाब किया है सूरह फुरकान का, और वो भी सूरह फुरकान में आयात हैं मुंतखब शुदा, आयत नंबर 63 से लेकर 76 तक। ये जो आयात हैं इन आयात के मजमूए को अगर हम उन्वान के तहत जानना चाहें कि खुदावंद आलम ने इन आयात करीमा में किस उन्वान को मद्देनज़र रखा है तो उन्वान यही है कि जो मैंने आपके खिदमत में अर्ज़ किया, इबादुर रहमान के औसाफ। खुद खुदावंद आलम इन आयात के ज़रिए से अपने बंदों के औसाफ को बयान करता हुआ दिखाई दे रहा है। यही औसाफ मुख्तलिफ दूसरे सूरों में भी बयान हुए हैं, लेकिन इस सूरे की ख़ास बात और इन आयात की ख़ास बात यह है कि तरतीबवार खुदावंद आलम ने इन आयात के दरमियान अपने बंदों की सिफात को बयान किया है। हम और आप अमूमन कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, लेकिन तिलावत करके गुज़र जाते हैं, फ़िक़दान होता है तवज्जो का। कहना ये चाह रहा हूँ कि इबादुर रहमान के जो औसाफ खुदावंद आलम ने सूरह फुरकान में बयान किए हैं और औसाफ के नस्बत अक्सर व बिशर नवाफिस हैं, यहाँ तक के बाद अवकात जब ये गुफ्तगू चलती है कि खुदावंद आलम ने अपने बंदों के औसाफ को जो बयान किया है किस सूरे में बयान किया है तरतीबवार हम और आप नहीं जानते। यहाँ तक सितम ज़रीफ़ी कि वो बाज़ अफराद के जो अपने आप को मुतदय्यन कहते हैं उन्हें भी ये नहीं मालूम कि इबादुर रहमान वाक़ियन इबादुर रहमान है या सूरे का नाम है। बाज़ अवक़ात बड़ा अफसोस होता है ऐसे अफराद से ये कलाम सुनते हुए कि इबादुर रहमान शायद किसी शख्स का नाम है, جبکہ خداوند عالم نے سورہ فرقان کے اس حصے میں آیت نمبر 63 سے لے کر 76 تک عباد الرحمن یعنی رحمان کے بندوں کو تعارف کے عنوان سے ہمیں بتلایا ہے، کہا میرے بندے کون کون سے صفت کے حامل ہو سکتے ہیں۔ قبل اس کے باقاعدہ جو ہے آیات کی تفسیر بیان کروں، روایات کا سہارا لیتے ہوئے ہم اور آپ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ عبد کسے کہتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں عابد کی تعریف کیا ہے؟ اگر کوئی شخص ہم اور آپ میں سے بندگی خدا میں مشغول ہو تو کس طرح سے اسے احساس ہو کے بات ہے وہ بندگی میں مشغول ہے یا نہیں؟ اگر بندگی ہم اور آپ اپنے وجود میں لانا چاہتے ہیں تو اس کی شرائط ہے، کیونکہ ہم اور آپ بندگی سے ہٹ کر کسی دوسری چیز سے اپنے وجود کو آراستہ کرنا چاہیں تو اس دوسری چیز کی شرائط ہوا کرتی ہیں۔ جب تک وہ شرائط پوری نہ ہوں ہم اور آپ اس چیز سے اپنے آپ کو آراستہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اور آپ خدا کے بندے ہونا چاہتے ہیں تو بندگی کی تعریف کیا ہے سب سے پہلے، اور اس کے بعد شرائط کیا ہیں؟ دوسروں کو نہ پہچانے، کم از کم اپنی نسبت اطمینان کریں کہ بارے رہا تو نے مجھے اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے کہ مجھے اطمینان ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ جتنا زیادہ ہمیں اور آپ کو کانفیڈینس ہوگا، جتنا زیادہ اعتماد ہوگا خدا کی بندگی کی جہت سے، اتنا زیادہ اعتماد ہوگا ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کے لحاظ سے۔ یہ جو ہمارا آئے کریمہ سنتے ہیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان نصیب کرتا ہے۔ ہم اور آپ صبح سے شام تک یا جب سے ہوش سنبھالا ہے ذکر خدا میں اپنے آپ کو مشغول رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ظاہری طور پر اپنے آپ کو ذاکر کہلواتے ہیں، لیکن مد مقابل جو اس کا رزلٹ اور نتیجہ خدا نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان قلب ہمیں اور آپ کو نصیب نہیں ہوتا باوجود تمام آسائشوں کے، باوجود تمام سکون کے ظاہری طور پر جو ہم نے اپنی زندگی کے لیے فراہم کیا ہے، سکون نام کی کوئی شے نہیں۔ پلس ہم نے کیا ذکر الہی کو، کا شاید ذکر الہی کریں کہ خدا نے خود وعدہ دیا ہے تطمئن القلوب کا، ہم اور آپ مطمئن ہو جائیں گے، لیکن ہمیں اور آپ کو رزلٹ نظر نہیں آتا۔ خوب جب رزلٹ نظر نہیں آئے کسی چیز کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کی شرائط کو ہم نے پورا نہیں کیا ہے۔ اگر ہم اور آپ پیاسے ہوں، پسینے کی بات ہے جو ہم اور آپ توجہ کریں گے پانی کی طرف، یا خود پانی کی طرف آگے بڑھیں گے یا یہ کسی سے منگوائیں گے۔ پانی پیا لیکن پیاس نہیں بجھی، پیاس نہ بجھنا دلیل اس بات کی کہ تشنگی باقی ہے، یعنی پانی کی طلب ابھی اور ہے، اس پانی نے ہماری ضرورت کو پورا نہیں کیا ہے۔ ہم اور آپ ایک سادہ گلاس کے اندر سادہ پانی پیتے ہیں، اور ایک مرتبہ سادہ پانی پینے کی بجائے ہم اور آپ شربت کے عنوان سے پانی پیتے ہیں، ہے پانی لیکن رنگین فلیور ہے اس کے اندر۔ پیاسے ہیں بہت زیادہ، ہم نے بجائے پانی پینے کی شربت پی لیا، ہم اور آپ سب جانتے ہیں पानी जिस तरह से प्यास को बुझाता है शरबत नहीं बुझाएगा, शरबत पीने के बाद भी पानी की तलब रहती है। अल्लाह के जिक्र तस्मईनुल कुलूब, आगाह हो जाओ कि अल्लाह के जिक्र वो वाहिद शय है कि जिससे कुलूब को इत्मीनान नसीब होता है। लेकिन हम और आप जिक्र इलाही करते हैं बेउनवाने नमाज, नमाज पढ़ते हैं। माह मुबारक रमजान है, जिक्र इलाही में 24 घंटे मशगूल है, खुदा बंदे आलम की इनायत है। रोज़ा रखो माह मुबारक रमजान, हर हर लहजा मेरी रहमत तुम्हारे साथ है। हम और आप रोज़ा रखकर अपने आप को कहलवाते हैं कि हम जाकिर इलाही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें और आपको इत्मीनान नसीब नहीं होता। फिर वहीं पर ही आए, ला माला उस शय की शराइत को हमने अपने वजूद के लिहाज से पूरा नहीं किया है। यहीं पर ही आगाज कलाम तमीमी गुफ्तगू इंशाल्लाह चलेगी 10 दिन, और ये सिफात पूरी करनी है हमें और आपको सूरह फुरकान की आयात के जरिए से। न सिर्फ हम और आप रस्मन यहाँ शिरकत करें, ना रस्मन मैं बोलकर चला जाऊँ, ना रस्मन आप और आप हजरात यहाँ बैठ कर चले जाएँ। हमें अपनी प्यास को, हमें अपनी जो है तलब को, कि जो प्यास की नस्बत है पानी चाहिए, हम और आप यहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी इस तलब को खुदा बंदे आलम से तकाजा करें। बरेला हम प्यासे हैं, इस प्यास को किस तरह से तू हमारी दूर कर सकता है। खुदा एक ही जवाब है, कहा मुझे याद करो, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मईनुल क़ुलूब। तनकीदी लिहाज से एक दास्तान, लेकिन दास्तान हकीकी है, ताकि हम और आप थोड़े से आमादा हो जाएं। दास्तान है जनाब मूसा कलीमुल्लाह के ज़माने की, उलुल अज़्म पैगंबर। ये उलुल अज़्म पैगंबर, इसका एक लफ्ज़ है कि जब मैंने भी लिया मूसा कलीमुल्लाह। कलीमुल्लाह हमारा सब जानते हैं कि अल्लाह से तकल्लुम करने वाली ज़ात। ये ऐसा नबी वाहिद कि जिसका ये लकब है कि जिसके साथ खुदा बंदे आलम महज़ गुफ्तगू हुआ करता था, और ख़ुद आप भी कलाम किया करते थे खुदा रब्बे ज़ुल जलाल के साथ। चले एक मरतबा मुनाजात के लिए कोहे दूर की तरफ। कोहे दूर अभी दूर था, रास्ते में दहरिया मिला। दहरिया यानी खुदा का इनकार करने वाला, का कोई खुदा नहीं है, उसे कहते हैं दहरिया। रास्ते में मिला, कहा है मूसा कहाँ चले, कहाँ जा रहा हूँ अपने खुदा से मुनाजात के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। कहा अच्छा, अपने खुदा से गुफ्तगू करने जा रहे हो, मेरा एक पैगाम पहुँचा लोगे। कहा क्यों नहीं, कहा पैगाम क्या है। कहा पैगाम ये है कि तुम ऐ मूसा और तुम्हारा खुदा दोनों ये दम भरते हैं और दावा करते हो तुम कि जो तुम्हारे खुदा को नहीं मानेगा उसकी ज़िंदगी में आसाइश नहीं होगी, उसकी ज़िंदगी में रौनक नहीं होगी। देखो मैं तुम्हारे खुदा को नहीं मानता, लेकिन इसके बावजूद मेरी ज़िंदगी पुरअज़ रौनक है, तमाम आसाइशें मेरे पास मौजूद हैं, जबकि मैं तुम्हारे खुदा को नहीं मानता। कहा और कोई पैगाम। कहा नहीं, बस यही पैगाम है कि जाओ कह देना कि तुम ये कहते हो कि जो खुदा को नहीं मानेगा उसकी ज़िंदगी में आसाइश नहीं होगी, राहत नहीं होगी। देखो दुनिया की तमाम आसाइशें मेरे पास मौजूद हैं, जबकि तुम्हारे खुदा को नहीं मानता। जनाब मूसा ये पैगाम लेके चले कोहे तूर पर, मुनाजात को अंजाम दिया, मुनाजात करके वापस होने लगे। जब वापस होने लगे पीछे से आवाज़ आई, या मूसा। काय मूसा, जान मूसा ने पलट कर तवज्जो की, कहा बारेला کوئی کلام باقی رہ گیا یا کوئی میری خطا ہے؟ کہا نہیں، نہ کوئی کلام باقی رہا نہ کوئی خطا ہے۔ تو پھر ماجرا کیا ہے؟ کہا تم نے میرے بندے کا پیغام نہیں پہنچایا، کہا تم نے میرے بندے کا پیغام نہیں پہنچایا۔ کہا باریلا، تو خود بہتر جانتا ہے کہ تیرے اس بندے نے مجھ سے کیا کہا تھا۔ کہا نہیں، اے موسیٰ تیری زبانی سننا چاہتا ہوں۔ چلا تو موسیٰ نے اے ٹو زیڈ ساری باتیں بیان کر دیں کہ باریلا اس کا یہ دعویٰ ہے کہ تجھے نہیں مانتا، اس کے باوجود دنیا کی تمام آسائشیں اس کے پاس موجود ہیں، بس تجھے ماننا نہ ماننا برابر ہے۔ وہ یہ کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے میرے لیے بھی اور تیرے لیے بھی، کہ تم خامخواہ اپنے خدا کی نسبت اس قسم کی گفتگو کرتے ہو، کہ بغیر خدا کو مانے دنیا کی تمام آسائشیں اور راحتیں موجود ہیں۔ خدا نے جانتے ہیں کیا جواب دیا؟ کہا ہے موسیٰ، تم جب واپس پلٹو گے راستے میں ملے گا وہ۔ کہا جب راستے میں ملے تو میری جانب سے اسے یہ کہنا کہ اے میرے بندے، تم نے صحیح کہا کہ تم مجھے نہیں مانتا، اور یہ بھی صحیح کہا کہ باوجود مجھے نہ ماننے کے دنیا کی تمام آسائشیں تیرے پاس موجود ہیں۔ لیکن یاد رکھ، دنیا کی تمام آسائشیں ایک طرف اور ایک چیز دوسری طرف ہے جو تیرے پاس نہیں ہے۔ جناب موسیٰ نے فوراً تعجب سے پوچھا، باریلا، دنیا کی تمام آسائشیں ایک طرف اور وہ ایک چیز کی جو اس کے پاس تھی دوسری طرف تم نے جو قرار دیا ہے وہ کیا ہے؟ کہا اس سے یہ کہنا کہ تو صحیح کہتا ہے کہ مجھے نہیں مانتا، دنیا کی تمام راحتیں تیرے پاس ہیں اس کے باوجود، لیکن یاد رکھ مجھ سے میرے بندے تنہائی میں بیٹھ کر مجھے یاد کر کے جو لذت حاصل کرتے ہیں وہ تیرے پاس نہیں ہے۔ کہا دنیا کی تمام آسائشیں ایک طرف اور مجھ سے میرے بندے تنہائی میں بیٹھ کر مناجات کر کے جو لذت حاصل کرتے ہیں وہ ٹیسٹ تیرے پاس نہیں ہے، بتا وہ ذائقہ تیرے پاس ہے؟ بس یہ جا کر کہہ دینا۔ یہ تذکر کے عنوان سے آواز میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، خدا صاف اور شفاف الفاظ میں جو بانگ دوہر اور زور الفاظ میں کہتا ہے کہ مجھے یاد کرو تمہارے دلوں کو اطمینان دوں گا۔ باریلا، صبح سے شام تک ہم تجھے یاد کرتے ہیں، کبھی تسبیح کرتے ہیں، کبھی نماز پڑھتے ہیں، کبھی روزہ رکھتے ہیں۔ اگر خدا تو نے مجھے توانائی دی حج پر جاتا ہوں، لیکن نہ وہاں پر سکون ملتا ہے نہ یہاں پر، تو خدا عجب نہیں جب ضرور جو ہے ہمیں اور آپ کو جواب دے گا۔ کہا تم مجھے یاد کرتے ہو لیکن بغیر شرط کے، ظاہری طور پر اپنے آپ کو ذاکر قرار دیتے ہو لیکن حقیقتاً ذاکر نہیں ہو، تمہاری زبان ظاہری حرکت کرتی ہے لیکن دل کی زبان خاموش ہے۔ کہا اگر یہ ظاہری زبان اتفاق کرے تمہارے دل کی زبان یعنی باطنی زبان کے ساتھ تو یاد رکھو فوراً اطمینان نصیب ہوگا۔ روایت کا ماحصل آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ہمارا اور آپ کا ظاہر باطن کے ساتھ اتفاق نہ کرے تو پھر ہمیں اور آپ کو وہ روحانی سکون اور معنوی سکون نصیب نہیں ہوگا۔ ظاہری طور پر ہم ذہنی طور پر پرسکون ہو جائیں گے کہ ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے روزہ رکھ لیا، ہم مستفی ہوئے تھے، حج پر چلے گئے، ماشاءاللہ حاجی ہو گئے، ظاہری طور پر سارے کے سارے کام انجام دے دیے لیکن سکون نہیں۔ خداوند عالم ان آیات کریمہ کے ذریعے سے اپنے بندے ہونے کی صفات کو بیان کر رہا ہے۔ کہا دیکھو، جاننا چاہتے ہو؟ اگر میرے بندے ہونا چاہتے ہو تو پھر سورہ فرقان کی ان آیات کو توجہ کے ساتھ پڑھو. ان آیات میں میں اپنے بندوں کے اوصاف کو تمہیں بتلاؤں گا، اگر نہیں ہے کوشش کرو آج ہی سے اپنے آپ کو بندہ قرار دینے کی ان صفات کو اپناتے ہوئے. یہ ایک مطلب. دوسرا مطلب تمہیدی، کہ آپ کہتے کس کو ہیں. بعد میں آئیں گے ہم آیات کی تفسیر کی طرف. عبد کہتے کس کو ہیں، عابد کون ہے. چوتھے امام مخاطب جنہ میں اگر ہم اور آپ ملاحظہ کریں، تعقیبات کے درمیان ایک چھوٹی سی تعقیب کو بیان کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ہم اور آپ تعقیب کے عنوان سے شاید شاذ و نادر پڑھ کر چلے جاتے ہیں، ورنہ ممکن ہے کہ شاید جو معروف جو تعقیبات ہیں نماز کی، ان تعقیبات میں یہ تعقیب نہیں ہے. ایک گوشے میں کہیں تحریر ہے کہ جیسے شیخ عباس قوم نے تحریر کیا ہے، وہ ہے الہی کیف عبدک کا وانا انا وکیف انت ورجائی منک وانت انت. مولا نے ان دو چھوٹے چھوٹے مناجاتی جملوں اور تعقیباتی جملوں میں عبد کی توصیف بیان کی ہے. کہا عبد کہتے کس کو ہے، کہا عبد وہ ہے کہ جس کی اپنی مرضی کوئی بھی نہ ہو. پتلا محلہ عبد کے مقابلے کا آقا اور مولا کی تعریف خود بخود معلوم ہے. آقا اور مولا وہ ہے کہ جو کچھ بھی انجام لینا چاہے اسے کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود کام انجام دے سکتا ہے. مولا کیا فرماتے ہیں تاکید کے اندر، الہی کیفا ادو کا بہانا آنا بالے لا، میں کس طرح سے تجھ سے التجا کروں جبکہ میں جانتا ہوں کہ میں ہوں. اے مولا آپ نے یہ کہا انا انا، یعنی کیا کیا مطلب اس کا؟ کہا اگر جاننا چاہتے ہو تو سنو، انا انا کا مطلب یہ ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، کیونکہ بندہ ہوں لہذا دعا کرنے کی بھی میں اپنے آپ کو جرات نہیں دے سکتا. بندہ یعنی کچھ بھی نہیں، حتیٰ دعا بھی نہیں کر سکتا. کیفا ادعو کا صلیح ترجمہ اگر ہم اور آپ کریں، کیفا ادعو کا میں کس طرح سے مانگوں، کس طرح سے التجا کروں، کس طرح سے پکاروں. انا انا میں ہوں، یعنی میں کچھ بھی نہیں ہوں بارے تو سب کچھ ہے. لیکن اس کے فوراً بعد کیفا ابتغ رجائی منک وانت انت، یہ معرفت ہے. تھا بارلا میں جانتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں تیرے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن یہ بھی معرفت رکھتا ہوں کہ تو سب کچھ ہے. کیفا اکتا اور اجاگی، کس طرح سے میں اپنی امیدوں کو تجھ سے منقطع کر لوں جبکہ میں جانتا ہوں کہ انت انت، تو ہے. تو ہے سے کیا مراد ہے مولا؟ کہا تو ہے سے مراد یہ ہے کہ وہ آقا ہے، آقائیت اس کی ہے، مالکیت اس کی ہے، کیونکہ اس نے مجھے اپنے کلام کے درمیان یہ کہا ادعونی استجب لکم، مانگو مجھ سے میں تمہاری دعاؤں کو پورا کروں گا، لہذا میں نے اپنے آپ کو جرأت دی اس کے سامنے تکلم کرنے کی دعا اور مناجات کے عنوان سے. بندہ اگر ہم اور آپ اپنے آپ کو جاننا چاہیں کہ ہم بندے ہیں، تو پھر اس کیفیت کو ملاحظہ کریں اپنے وجود کے اندر، کیا واقعا ہمارے اندر عاجزی ہے یا نہیں. مشکل ہمارے اور آپ کے ساتھ یہ ہے کہ ہم لسانی طور پر زبانی طور پر کہتے ہیں عاجز، کہ ہم تو ناتوان ہیں، لیکن جب ہماری اور آپ کی حرکتیں ہوتی ہیں، ہم اور آپ جو کام انجام دیتے ہیں، اس کے اندر اکڑ کے علاوہ کچھ نہیں. ہم اور آپ اکڑتے ہیں، ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہی سب کچھ ہیں، جبکہ نماز میں جب حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اکبر تکبیر الاحرام، اور اس کے بعد مستحب تکبیریں کہتے رہتے ہیں. رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر، رکوع سے اٹھتے ہیں اللہ اکبر. یہ سب کا سب ہم اور آپ ظاہری طور پر انجام دیتے ہیں، خدا تو بڑا ہے، کبریائی تیرے لیے، اگر کچھ نہیں تو میرے لیے، میں کچھ نہیں ہوں، تو سب کچھ ہے۔ لیکن ہم اور آپ عملی میدان میں ہیں، عملی میدان گفتگو کرتے ہیں، تو گفتگو کے اندر اول سے لے کر آخر تک، یا وسط کلام میں، یا ابتدائی کلام میں، یا آخر کلام میں، کہیں نہ کہیں ہماری اور آپ کی اکڑ دکھائی دیتی ہے، یا خود ہمیں دکھائی دے کہ شاید اگر ہم اور آپ تھوڑے سے ہوش میں ہوں، لیکن اگر ہم ہوش میں نہیں ہیں دوسروں کو ضرور یہ اکڑ دکھائی دیتی ہے۔ ان آیات کریمہ کا آغاز اسی انداز میں ہے، بندہ خدا دن میں کیسا ہوتا ہے اور رات کو اس کا عالم کیسا ہوتا ہے، یہ تمیز گفتگو بھی آغاز میں نے نہیں کیا ہے، فقط اشارات ہیں، تمیز ہے۔ میں پھر اور کرتا چلوں کہ بعد میں تکرار کے ساتھ میں آپ سے کہتا رہوں گا، پہلے اپنے آپ سے بعد میں آپ سے، کہ ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں، ماہ مبارک رمضان کلوزنگ کا مہینہ ہے، ہم اور آپ 11 مہینے خوب معاملات کو انجام دیتے ہیں، خدا نے کہا ہے 1 مہینہ کلوزنگ کا، 11 مہینے جتنے معاملات تم نے اپنی زندگی کے انجام دیے 1 مہینے کے اندر کیلکولیٹ کرو، حساب کرو، کس چیز کا کیا کھویا کیا پایا۔ لیکن ہم اور آپ اس مہینے میں بھی معاملے کو انجام دیتے ہیں۔ بات آئیے ماہ مبارک رمضان کی تو سنتے جائیے، خطبہ شعبانیہ کے ایک حصے میں رسول اسلام نے اس مطلب کو بیان کیا ہے، کہا شیاطین اس مہینے میں اسیر ہیں، خداوند عالم نے زنجیروں میں شیاطین کو جکڑا ہوا ہے۔ اگر ہم نے اور آپ نے وہ خطبہ نہیں پڑھا ہے تو سنا ضرور ہے کہ اس مہینے میں خداوند عالم نے شیطان کو اسیر رکھا ہے، 11 مہینے آزاد، اس مہینے میں اسیر۔ اچھا للہ بتلائیے، اس مہینے میں جب شیطان اسیر ہے تو پھر گناہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود ہم مظاہرہ کرتے ہیں کہ جو ہے اول رمضان سے لے کر آخر رمضان تک ماشاء اللہ گناہ در گناہ۔ یا تو پھر رسول اسلام کا وہ خطبہ صحیح نہیں، یا معاملہ کچھ اور ہے، راز کچھ اور ہے۔ اگر ہم سند کے لحاظ سے اس خطبے کو ملاحظہ کریں تو وہ خطبہ بالکل اتھینٹک، مختلف سندیں موجود ہیں اس کی پختہ، پر اس کا مطلب ہے راز کچھ اور ہے۔ کیوں شیاطین باوجود اسیر ہونے کے ہم اور آپ گناہ میں اپنے آپ کو آلودہ پاتے ہیں؟ ماہ مبارک رمضان آیا، جتنے بھی گناہ موٹے موٹے جو بڑے بڑے سامنے کے ہیں، مثلا غیبت کرنا، تہمت کا کام انجام دینا، تکبر سے کام لینا، اکڑ دکھانا، الی آخر جتنے بھی کام ہیں، فحش کلامی، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ گناہ ہیں۔ رسول خدا کہتے ہیں کہ اس مہینے میں خدا نے تم پر انعام کیا ہے، اکرام کیا ہے، وہ کیا ہے؟ شیاطین کو پکڑ کر زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ، اگر زنجیر میں جکڑا ہوا شیطان ہے تو پھر ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ گناہ کا سبب تو خود شیطان ہے۔ جواب کیا ہے اس کا؟ جواب اس کا تھوڑا سا اگر ہم آپ توجہ کریں تو آسان ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، اس مثال کو سمجھنے کی کوشش کریں، بہت آسان ہے۔ وحشی حیوان کا کام کیا ہوتا ہے؟ وحشی حیوان اگر ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو وحشی پن کریں گے، وحشی پن کیا ہوگا ان کا؟ اگر ہم اور آپ ان کے سامنے جائیں تو وہ وحشی پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم پر حملہ آور ہوں گے۔ وحشی حیوان کے سامنے ہم اور آپ چلے جائیں اور اسے جو ہے شہر میں آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ نقصان پہنچائے گا، لیکن اگر اسے اسیر کر دیا جائے، اس کے گلے میں جو ہے رسی باندھ کر، بیلٹ ڈال کر ایک کھوٹی سے باندھ دیا جائے اس کو، تو ہم اور آپ اگر اس کے اطراف میں آزادی کے ساتھ گھومنا چاہیں تو گھوم سکتے ہیں؟ نہیں گھوم سکتے، گھوم سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اطمینان ہے کہ اس کے مالک نے اسے کھوٹی سے باندھ رکھا ہے، گلے میں رسی ہے، بیلٹ ڈالا ہوا ہے، مثال بھی دوسری کہ جو بہت ہی واضح ہمارے اور آگے معاشرے میں نظر آتے ہیں، مثلاً کتے بارز معذرت، وحشی کتا اور ایک شہری کتا. عموماً کتے جو ہے جب اگر آزاد ہوں تو کتوں کو کام کیا ہوتا ہے؟ بھونکنا اور کاٹنا، یعنی حملہ کرنا. اگر کتے کے مالک میں یا وحشی حیوان کے مالک میں اگر اس کتے کو یا وحشی حیوان کو بیلٹ سے باندھ کر ایک کرسی میں جو ہے رکھ دیا اور کھڑا، تو ہم اور آپ لاکھ اس کے سامنے آئے جائیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اب سنیں، اس وحشی حیوان کے نزدیک جا کر ہم اور آپ اس کے بیلٹ کو خود اپنے ہاتھ سے کھول دیں تو للہ بتائیں کیا کرے گا وہ حیوان؟ وہ فوراً ہم پر حملہ کرے گا. رسول اسلام یہی کہتے ہیں، کہا شیاطین اسیر ہیں لیکن تم خود جا کر اس کی زنجیروں کو کھولتے ہو اور اس سے کہتے ہو، جس طرح تو اردو میں ایک محاورہ ہے، آ بیل مجھے مار. اردو میں ایک محاورہ ہے، آ بیل مجھے مار. ہم جا کر چھیڑتے ہیں اس سے. یہ ایک جواب ہے. دوسرا جواب، 11 مہینے شیطان نے جو ہمارے اور آپ کے وجود پر کام انجام دیا ہے، آپ اسے ضرورت نہیں ہے، خود آگے بڑھ کر کام کرے. گھڑی کو اگر چابی دے دی جائے یا بچوں کے کھلونے اگر چابی دے دی جائے تو جتنی اس کی کیپیسٹی ہے، چابی جتنی دے دی گئی اتنا خودکار کام انجام دے گا آٹومیٹیکلی. کہا ہے انسان، تو انسان ہے ظاہری لیکن میری روح تیرے اندر موجود ہے. من الجنت والناس، سورہ ناس کے اندر ملاحظہ کریں، خدا نے یہ کہا تم یہ سمجھتے ہو کہ شیاطین جن ہیں؟ کہا انسان بھی شیطان ہے. 11 مہینے شیطان نے ہم پر اتنا کام کیا کہ اب ہم خود اس کے تابے دار ہیں. اس لحاظ سے کہ وہ دور سے کہتا ہے ٹھیک ہے، میں نے تمہیں اپنا بھائی بنا دیا، میں نے تمہیں اپنا رفیق قرار دے دیا، تم میرا کام خود انجام دے دو. ہمارا اور آپ کا کام ماہ مبارک رمضان میں یہ ہے کہ ہم اور آپ روزہ رکھ کر اپنے آپ کو کنٹرول کریں. روزہ کس طرح سے کنٹرول کرتا ہمیں اور آپ کو؟ رسول اسلام کی حدیث اور سنتے جائیے. صاحب میرا جو سادہ ایک روایت کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آغی نراقی فرماتے ہیں، انسان کے جسم میں یعنی ہمارے اور آپ کے جسم میں خون کی اسپیڈ کتنی ہے؟ اس سے بھی زیادہ. تمہاری رگوں میں جتنا جو خون اسپیڈ سے دوڑتا ہے، شیاطین تمہارے رگوں میں دوڑتے ہیں. شیاطین تمہاری رگوں میں تمہارے خون سے بھی زیادہ دوڑتے ہیں. اگر ان شیاطین کے راستوں کو بند کرنا چاہتے ہو تمہارے وجود میں، تو ایک کام انجام دو. یا رسول اللہ کون سا کام انجام دے؟ کہا بھوکے اور پیاسے رہو، روزہ رکھو. ماہ مبارک رمضان، بھوک اور پیاس. بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہمیں اور آپ کو بھوکا اور پیاسا رہنے کی، روزہ مگر اس کا نام ہے. خدا حکیم ہے، خدا بہتر جانتا ہے اپنی مخلوق کی نسبت. کہتا ہے میں تمہارا خالق ہوں، تم میری مخلوق ہو، میں جانتا ہوں کون سی چیز سے تم کو منفعت ہوگی اور کون سی چیز سے تمہیں ضرر اور نقصان ہوگا. بھوکے اور پیاسے رہو، شیاطین کے راستوں کو مضبوط کر دو. شیطان تمہارے وجود میں نہیں آنے پائے گا. اور ہم اور آپ جانتے ہیں بھوک اور پیاس میں ہم اور آپ کوئی کام ایسا ویسا انجام نہیں دیتے، توانائی نہیں ہے. لیکن جہاں ذرا سا لقمہ گیا ہمارے اور آپ کے شکم میں، وہاں پر مختلف چیزیں ہمارے اور آپ کے ذہن میں آنا شروع ہوتی ہیں، ہمارا اور آپ کا بدن متحرک ہوتا ہے. بس اب عبد اور عابد یعنی کچھ بھی نہیں، مولا اور آقا یعنی سب کچھ. سورہ فرقان کی آیت انشاءاللہ جو شروع کریں گے ہم اور آپ، خداوند عالم نے عابد کی تعریف کی ہے. کہا اگر میرے بندے کو جاننا چاہتے ہو تو اس کی یہ صفات ہیں، دن میں کیسا ہے، رات کو کیسا ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو رات میں اور وہ کون سے عمل انجام دیتا ہے. اس کے بعد جب معاشرے میں آتا ہے تو معاشرے میں کون سے کاموں کو انجام دیتا ہے. یہ تمہیدی گفتگو کا پہلا حصہ.
دوسرا حصہ,
چھٹے امام کی ایک روایت کے مطابق, چھوٹی روایت بہت طولانی ہے لیکن حصہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا اسی تمہیدی گفتگو کے حوالے سے. عنوان بصری کی ایک روایت ہے, حقیقت اس روایت کا عنوان طلب علم سے ہے. عنوان بصری اصحاب ائمہ میں سے ایک صحابی معروف تر چھٹے امام کے حوالے سے. انس ابن مالک کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے. یہ عنوان بصری انس ابن مالک کے شاگرد ہیں لیکن شاگردی تو اختیار کی پیاس نہ بجھی. ظاہری طور پر جو علم حاصل کیا انس ابن مالک سے, اس ظاہر سے ان کو احساس ہوا کہ نہیں, اس ظاہر سے مجھے باطن تر جانا ہے. اور انس کے پاس وہ باطن نہیں, لہذا آپ تلاش رہے. تلاش کرتے کرتے استاد ملا. کون سا استاد؟ چھٹے امام, امام جعفر صادق علیہ السلام. یا ابن رسول اللہ, آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں علم حاصل کرنے کے لیے, مجھے اپنا شاگرد قرار دیجیے اور آپ میرے لیے استاد قرار پائیں. دریافت کیا, کیا چاہتا ہے؟ کہا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. مولا نے جواب دیا, کہا علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے اپنے آپ کو بندہ قرار دے. تو فوراً عنوان بصری نے کہا, ما حقیقت العبودیت؟ مولا بتلائیے عبودیت کی حقیقت کیا ہے. مولا نے عبودیت کی حقیقت کو طول و تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے, وہ میں یہاں بیان نہیں کروں گا, صرف اپنے الفاظ میں چند چیزیں تمہیدی حوالے سے. کہ حقیقت عبودیت ظاہری اعمال کو انجام دینا نہیں ہے, بلکہ حقیقت عبودیت وہ نور ہے کہ جسے خدا چاہتا ہے اس کے دل میں القا کرتا ہے. وہ نور ہے کہ خدا عالم جسے چاہتا ہے اس کے دل میں القا کرتا ہے. اور اس کے بعد اوصاف کو بیان کرنا شروع کیا, لیکن ان اوصاف کو میں آئندہ جو نشستوں میں آخر کر کے عرض کروں گا. ایک روایت چھٹے امام کی اس کے ساتھ ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گا اس وقت. کہا اگر کوئی شخص بندہ ہونا چاہتا ہے تو اس کا ایک راز ہے, یعنی ایک شرط ہے. کہا وہ شرط کیا ہے؟ کہا اپنے ہر کام کا محور خدا کو قرار دے. مولا نے اس طرح سے بیان کیا, العبودیت جوہرت قلبہ الربوبیہ. کہا آپ جانتے ہو عبودیت کیا ہے, بندگی کیا ہے؟ جوہر ہے. یہ جوہر میں نے بہت اللفظ ہی کہہ دیا آپ کو, اردو زبان میں بھی ہم ادبی لحاظ سے جوہر کہتے ہیں لیکن آئیے تھوڑا سا آسان کر لیں. کہا بندگی وہ گوہر نایاب ہے, کن ہوا الربوبیت, کہ جس کا محور خود رب ذوالجلال ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں کہا ہے انسان اگر بندہ خدا قرار دینا چاہتا ہے تو اپنے ہر کام کا محور اور بنیاد خدا کو قرار دے. اس وقت میں آپ کے سامنے کلام کر رہا ہوں, میرا ہدف سراسر یہ ہونا چاہیے کہ خدا کس طرح سے راضی ہو. میرا کلام کرنا خدا کے لیے ہو, اس طرح سے جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے جو سن رہا ہے ان سب کا ہدف خدا کے لیے ہو. کہ ہم شریک ہوئے ہیں خدا کے لیے. مولا کہتے ہیں العبودیت جوہر تو کنوار ربوبیت, محور اس کا ربوبیت ہے. مثال دوں گا چھوٹی سی اور اس کے بعد جو ہے رفع محمد, تاکہ ہمیں اور آپ آج کی حد تک کچھ نہ کچھ یہاں سے لے کر اٹھیں. تین چیزیں ہیں یاد رکھیے گا. ایک شے کے لیے, اس شے کا نام ہے لوہا. لوہے کی تین خصوصیت ہے، رنگ کے لحاظ سے کالا ہے، کان سے جب نکالتے ہیں اس کی مٹی کو جس سے لوہا بنتا ہے تو اس کی حقیقت کے اندر کالا پن ہے، سیاہ ہے، رنگ کے لحاظ سے کالا ہے، ٹھنڈے اور گرم پن کے لحاظ سے ٹھنڈا ہے، ٹھنڈے اور گرم پن کے لحاظ سے ٹھنڈا ہے۔ اور اگر ہم آگے چلیں تو اگر ہم اور آپ دیکھیں جامد ہے یا نرم ہے، جامد ہے یا نرم ہے، کہا جامد ہے۔ اب جب یہ تین خصوصیتیں معلوم ہو گئی، رنگ کے لحاظ سے کالا، آتش کو روشن کریں ہم اور آپ، آگ کو جلائیں اور آگ میں ڈال دیں اس کو، تو یہ کالا پن اس کا کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ سنہری رنگ میں تبدیل ہونا شروع ہوگا۔ لوہے کو اگر آگ میں ڈال دیں تو اس کا کالا پن کیا ہوگا؟ سنہری رنگ میں تبدیل ہوگا۔ اگر کوئی ہم سے اور آپ سے پوچھے اس کا کالا پن کیوں سنہری پن ہوا، یہ کہا آگ کو ہٹا کے دیکھ لو تو یہ دوبارہ کالا ہو جائے گا، آگ کو ہٹا کے دیکھ لو دوبارہ کالا ہو جائے گا، یہ کاش آگ کو ہٹایا کالا ہو گیا۔ یہاں معلوم ہوا کہ جو ہے آگ کی وجہ سے یہ کالا پن سنہری رنگ میں تبدیل ہوا تھا۔ ٹھنڈے اور گرم پن کے لحاظ سے بھی یہ آگ کو جلایا، آگ کے نزدیک لے کر گئے، اب تک ٹھنڈا ہے اور جیسے جیسے آگ کی حرارت پہ اس پر اثر کرنا شروع کیا اور یہ گرم ہونا شروع ہوا۔ کہا یہ گرم کیسے ہوا؟ کہا آگ کو ہٹا کے دیکھ لو یہ پھر دوبارہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ بس معلوم یہ ہوا کہ آگ کی وجہ سے یہ گرم ہوا ہے۔ اسی طریقے سے سخت پن اور نرم پن کے لحاظ سے جب تک آگ کے پہلو میں نہیں ہے سخت ہے، اور آگ کے پہلو میں آیا نرم ہوا۔ بس عبد اور معبود کے درمیان یہی فرق ہے، عبد اگر معبود کے پہلو میں آتا ہے عبادت کے انداز میں تو جب تک عبادت نہیں کرتا عبد ذاتی طور پر سیاہ ہے، چاہے رنگ کا صاف چونا ہو ظاہری طور پر لیکن دل کا سیاہ ہے، وجود میں سیاہی ہے، کالا پن ہے، لیکن جیسے ہی بندگی کا سہارا لیتے ہوئے معبود کے نزدیک آتا ہے، بلال حبشی، پھر بلال حبشی نہیں رہتے، خدا کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے، کہا آسمان پر ملائکہ اس کی توصیف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بلال حبشی کی زبان میں لکنت ہے لیکن خدا کو عزیز ہے، چہرے کے لحاظ سے کالے ہیں، بالوں کے لحاظ سے عجیب و غریب بال ہیں، ہمارے اور آپ جیسے بال نہیں ہیں حبشیوں کے، لیکن خدا وند عالم کو یہ چہرہ یہ قیافہ عزیز ہے۔ کیوں؟ کہا اس نے میرا سہارا لیا ہے، میرے پہلو میں آیا ہے، لہذا اسے میں نے منور کیا۔ یہ ہے بندگی۔ بالکل اسی طرح سے بندہ جب تک معبود کے پہلو میں بندگی کے ذریعے سے نہیں آتا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ طول تاریخ اسلام کو اگر ہم اور آپ اٹھا کے دیکھیں تو جتنے بھی اولیاء کرام ہمیں اور آپ کو نظر آئیں گے سب کے سب گرم، یعنی کیا مطلب؟ متحرک، متحرک، تحرک ہے ان کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عبد ہیں، عابد ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو معبود کے پہلو میں رکھا، عبادت کے ذریعے سے اپنے آپ کو متحرک کیا۔ بالکل اسی طرح سے جود اور تحرک، جسے ہم کہیں کہ جو ہے سخت پن اور نرم پن، بندہ سخت نہیں ہوتا نرم ہوتا ہے۔ مولا کائنات کی صفت کو ملاحظہ کریں کہ اگر جو ہے اگر ہم اور آپ جاننا چاہیں امیر المومنین کو اور ائمہ طاہرین کی ذوات مقدسہ کو، سب کے سب عباد الرحمان تھے۔ کیوں سب کے سب عباد الرحمان؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو عابد قرار دیا، خدا کے پہلو میں آئے، خداوند عالم نے انہیں اپنا نور عطا کیا۔ ہم اور آپ اگر دیکھیں 25 سال کا سکوت مولا کائنات کی زندگی کا، 25 سال کا سکوت جو اختیار کیا، اس سکوت کے باوجود بھی مولا مولا ہیں، ٹوٹے نہیں، جھکے نہیں۔ اگر ہم اور آپ اسی طرح مختلف آئمہ طاہرین کے صفات کو اور سیرت کو بیان مطلب دیکھنا شروع کریں تو تمام کے تمام آئمہ ہمیں اور آپ کو کمال کی چوٹی پر دکھائی دیتے ہیں بندگی کے لحاظ سے۔ ہم اور آپ خود اپنے طور پر اس ماہ مبارک رمضان میں کوشش شروع کریں، بارہا جس طرح سے تو نے اپنے بندوں کو قرار دیا ہے، ان بندوں کے درمیان میں ہمیں بھی اپنا بندہ قرار دے۔ اگر ہم اور آپ بندوں کی فہرست میں جاننا چاہیں کون بندہ ہے، وہ بندہ کہ جو منور ہے، کس طرح سے منور ہے، کہ جب حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے آیا ان کی زندگی میں تاریخی تھی یا نورانیت؟ نانا کے مدار پر آتے ہیں اور نانا کے مدار پر آنے کے بعد نانا سے کہتے ہیں نانا آپ مجھے اپنی امت کے درمیان امانت کے عنوان سے چھوڑ گئے ہیں، دوسرے الفاظ میں اے نانا آپ مجھے اپنی امت کے درمیان ایک نور کی طرح چھوڑ کر گئے تھے، لیکن اس امت نے اس نور سے استفادہ کرنے سے انکار کر دیا ہے، اے نانا مجھے اپنے پاس بلا لیجیے۔ تو عجب نہیں کہ نانا نے جواب دیا ہوگا کہ جس طرح سے تاریخ کی بات کتابوں کے اندر بھی تحریر ہے، اے حسین تو مجھ تک اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک تو اپنا خون اس امت کے لیے، کہ اس امت کی ہدایت کے لیے اور خدا کے دین کے دفاع کے لیے نچھاور نہ کر دے۔ اللہ تک خود الحسین بھی گھر بڑا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خداوند ہمارے سبھی رواجوں کو قبول فرما، خداوند ہمارے صالحہ بدرہ کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، جو پریشان حال ہیں کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو روشی عطا فرما، بارگاہ علماء فقہا مراجع اکرام کی حفاظت فرما، خصوصاً مقام معظم رہبری اور آقائے سیستانی کی حفاظت فرما، خداوند ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفا عاجل و صحت کامل عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے اعمال و انصاف میں شامل فرما۔ ربنا اغفر لنا۔